إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أحمد هل تدري أي عيش أهنا وأي حياة أبقى؟ قال اللهم لا. قال أما الحياة أما العيش الهني فهو الذي لا يفطر صاحبه عن ذكري ولا يجهل ولا ينسى نعمتي ولا يجهل قدري ويطلب رضايا في ليله ونهاره. وأما الحياة الباقية فهي التي يعمل صاحبها لنفسه حتى تحون عليه الدنيا وتصغر في عينه. صلوات رحمة محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ایزان گرامی، جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی نہایت خوشگوار زندگی ہو، زندگی سکھ اور چین سے اس کی بسر ہو، لطف اندوز ہو سکے اپنی زندگی سے، زندگی میں اضطراب، بے چینی، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، اس طرح کی کوئی چیز نہ پائی جائے. ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے اور اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنانے کے لیے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں. صبح سے شام تک ہمارے ساری سہیو کوشش، ساری بھاگ دوڑ اسی لیے ہوتی ہے کہ زندگی ہماری اچھی سے اچھی گزر سکے. اچھی زندگی کیسے بسر کی جا سکتی ہے، لوگوں سے جا کے پوچھتے بھی ہیں، رائے مشورے بھی لیتے ہیں، مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی جس میں یہ طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اچھی زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری کتابیں، یہ سارے نظریات اندھیرے میں تیر پھینکنے کے مانند ہیں، کیونکہ یہ نسخے وہ لکھتے ہیں جنہیں خود نہیں معلوم کہ انسان کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. وہ خود محتاج ہیں کہ ان کے لیے کوئی جو ہے نسخہ لکھے. انسان کے لیے اور انسان کی رہنمائی وہی ذات کر سکتی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے اور جسے انسان کا پورا علم ہے. وہ ذات اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے. پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صرف دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے، فقط زندگی دی ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کس طرح سے خوشگوار بن سکتی ہے، زندگی کس طرح سے اچھی زندگی بن سکتی ہے، اس کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا. خداوند عالم نے جب اپنے حبیب کو معراج پر بلایا تو وہاں جو گفتگو ہوئی ہے پیغمبر اور خدا کے درمیان، کچھ سوال پیغمبر نے خدا سے کیا اور کچھ سوال وہ ہیں جو خدا نے پیغمبر سے کیا. جو سوال خدا نے پیغمبر سے کیا اور اس کا جواب بھی خود ہی دیا خدا نے، انہی سوالوں میں سے ایک اہم سوال یہ ہے، یا احمد هل تدری ای عیش اہنا و ای حیات ابقا، اے احمد کیا تم جانتے ہو کون سی زندگی ہے جو سب سے زیادہ شیریں ہے، وہ کون سی زندگی ہے جو سب سے زیادہ خوشگوار ہے، سب سے زیادہ لطیف ہے، لطف اندوز زندگی کون سی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کون سی زندگی ہے جو سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے، کیونکہ کسی لذت کا مل جانا ایک بات ہے اور لذت کا باقی رہ جانا دوسری چیز ہے. لذت اگر انسان کو مل جاتی ہے بہت مزہ آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر وہ ملی ہوئی لذت چھن جائے تو تکلیف بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی. انسان جتنا اوپر سے گرتا ہے اتنی ہی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. اوپر جانے کی خوشی تو ہوتی ہے، اگر انسان کوئی 10 فٹ کی یہ جو ہے بلندی سے نیچے گرتا ہے تو چوٹ لگتی ہے، لیکن اتنی نہیں لگتی ہے جتنا 100 فٹ کی اونچائی سے گرے گا، جتنا 1000 فٹ کی اونچائی سے گرے گا. جتنا انسان اوپر جاتا ہے اتنا ہی زیادہ گرنے کا خطرہ بھی بڑھتا جاتا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ خوشگوار زندگی کیا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ خوشگوار زندگی کی خوشگواریت کو باقی کیسے رکھا جا سکتا ہے، کہ جو ہمیں لطف ملا ہے زندگی سے وہ لطف چھن نہ جائے، وہ لطف باقی بھی رہے. ایو حیات ابقا، پیغمبر نے فرمایا قال اللہم لا، خدا کے سامنے پیغمبر کیا جواب دیں گے، نہیں بارے اللہ مجھے نہیں معلوم تو ہی بتا. تو خدا نے جواب دیا امل عیش الہنی، وہ زندگی جو پر لطف زندگی ہے، جو خوشگوار زندگی ہے، جس زندگی میں کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہے، جس زندگی میں کسی قسم کی بے چینی نہیں ہے، سکون کی جو زندگی ہے، وہ زندگی ہے کہ لا یفتر صاحبہ عن ذکری، وہ زندگی ہے جس میں انسان ہماری یاد کو فراموش نہ کرے، جس میں انسان ہماری یاد سے غافل نہ ہو جائے. ولا ینسا نعمتی، اور ہماری نعمتوں کو فراموش نہ کرے. ولا یجہل قدری، اور ہماری قدر و قیمت سے نہ آگاہ نہ آشنا نہ ہو. پہچانتا ہو کہ ہمارا کیا مقام، جس نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ کون ہے. وَيَطْلُبُ رِضَايَا فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِ، شب و روز وہ ہماری خوشنودی ہی کا طالب ہو، ساری اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ کام کرے جس سے خدا خوش ہے. اگر کسی زندگی میں یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ زندگی خوشگوار زندگی ہے، وہ زندگی لطیف زندگی ہے، وہ زندگی ایسی ہے جس میں نہ کسی قسم کا ٹینشن ہوگا، نہ اس زندگی کا مالک انسان ڈپریشن کا شکار ہوگا. زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، چین ہی چین ہوگا. یہ تو ہو گیا خوشگوار زندگی. اب اس کے بعد اس زندگی کو باقی کیسے رکھا جا سکتا ہے، وہ کون سی زندگی ہے جو پائیدار زندگی ہے. دیر بعد بہت سے لوگوں کو چند لمحوں کی جو ہے خوشی ملتی ہے، پھر وہ خوشی چھن جاتی ہے. کیا جائے، کیا راستہ ہے کہ وہ جو خوشی ملی ہے وہ خوشی چھنے نہیں. کیونکہ عرض کیا خوشی نہ ملنا ایک تکلیف ہے، لیکن مل کر کے چھن جانا اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو خدا نے کہا کہ اچھی زندگی، خوشگوار زندگی وہ ہے جس میں ہماری یاد پائی جائے. خدا کا حکم ہے سراکوں پر اس نے کہہ دیا، لیکن اگر اس کو ذرا تجزیہ کرنا چاہیں اور یہ جاننا چاہیں کہ عقل کی روشنی میں خوشگوار زندگی اور یاد خدا میں کیا تعلق ہے، تو یہ تو خدا نے کہہ دیا، مان لیا، پیغمبر نے کہا مان لیا، ہم بندے ہیں، ہم عبد ہیں، ہمیں تو مانی لینا ہے، لیکن اسی خدا نے ہمیں عقل بھی دیا ہے، خرد بھی دیا ہے، اور ہمیں سوچنے کی دعوت بھی دی ہے. غور کریں، کیونکہ اگر کسی چیز کو انسان سمجھ لیتا ہے تو اس پر عمل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر دو یہ جو ہے محرک ہو جاتا ہے، ایک تو اللہ کا حکم ہے اس لیے مان رہے ہیں، دوسرے کہ ہم نے بھی اس کے فائدے کو سمجھ لیا ہے، اس کے اثر کو جان لیا ہے. اور قرآن کی روش یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کی مصلحتوں سے بھی واقف کرا دیتا ہے. مثلا حکم آ گیا نماز کا، نماز پڑھو، کافی تھا یہ حکم، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کیوں پڑھو؟ نماز اس لیے پڑھو کہ نماز تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے. روزے کا حکم آیا، روزہ کو خدا کہہ دیتا روزہ رکھو تو کافی تھا، وہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمیں اس کا فلسفہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، حکم خدا ہے اس لیے اسے مان رہے ہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ حکم کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ کو بھی اپنے بیان کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے صاحبان ایمان، تم پہ روزہ واجب کیا گیا اسی طرح سے جیسا پہلے قوموں پر واجب کیا، کائے کے لیے، لعلکم تتقون. نماز کا فائدہ ہے کہ تم یہ جو ہے برائیوں سے دور ہو جاؤ گے، روزے کا فائدہ یہ ہے کہ تم باتقوا بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے. البتہ یہیں پر یہ بات کہتے چلوں کہ اگر ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ اور ہماری نماز قبول ہے یا قبول نہیں ہے تو اس کے اثر کو دیکھ لیں. اگر وہ اثر ظاہر ہو گیا جس کا مطلب نماز نماز ہے، اگر اثر ظاہر نہیں ہوا جس کا مطلب ہے کہ نہ وہ نماز نماز ہے نہ وہ روزہ روزہ ہے. جتنا ہم برائیوں سے دور ہوں گے اتنی ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی، اور جتنا ہم برائیوں میں غرق ہوتے جائیں گے اور نماز پڑھتے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ نماز نے اپنا اثر نہیں دکھایا. تو نماز تو اثر دکھائے گی، یہ نماز نماز نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز ہو اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو. اگر اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز میں کہیں کھوٹ ہے، اس نماز کی اصلاح کریں. فی الحال میرا موضوع یہ نہیں ہے. تو خدا نے اس کا فائدہ، تو اس کا کیا فائدہ ہے، کیسے ہم یہ رد دے سکتے ہیں، کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں خوشگوار زندگی کو یاد خدا سے. چند جملوں میں اس کو آپ کی خدمت میں یوں عرض کر دوں کہ انسان فطری طور پر، کچھ باتیں وہ ہیں جو معلم کے سکھانے کی نہیں ہیں، بغیر سکھائے انسان جانتا ہے. جو چیزیں بغیر سکھائے انسان جان لے اسے کہتے ہیں جو ہے فطری معلومات. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فطری ہوتی ہیں. انسان فطری طور سے فطرت کی آواز پر، فطرت کی آواز اسے یہ بتاتی ہے کہ ہم محتاج ہیں. ہمارا وجود یہ جو ہے مستقل وجود نہیں ہے، ہم بے نیاز نہیں ہیں. اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ہم سینکڑوں چیزوں کے محتاج ہیں. سانس لینے کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ بغیر سانس لیے ہم یہ جو ہے زندہ رہ سکتے ہیں؟ کھانے کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ پینے کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ آکسیجن کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ ہزاروں چیزیں وہ ہیں جن کے ہم محتاج ہیں. یعنی ہمارا وجود جو ہے بے نیاز وجود نہیں ہے، مستقل وجود نہیں ہے ہمارا. ہمارا یہ جو ہے ہماری زندگی، ہمارا وجود محتاج ہے. کس کا محتاج ہوگا؟ یہ جو ہے محتاج کا محتاج ہوگا. اگر ہم فرض کیجیے آپ کے محتاج ہیں تو آپ بھی کسی کے محتاج ہیں، تو بات تو نہیں بنی. چونکہ ہم محتاج ہیں، اس احتیاج کی وجہ سے ہمیشہ ہمارے اندر ایک بے چینی رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ضرورت پوری نہ ہو سکے. لہذا انسان فطری طور سے جب یہ جان گیا کہ ہم محتاج ہیں، ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کو خود سے پورا نہیں کر سکتے، کسی کے محتاج ہیں جو ہماری ضرورت کو پورا کرے، تو انسان فطری طور سے ایک ایسے وجود کو تلاش کرتا ہے جو خود بے نیاز ہو، ایک ایسا وجود جو یہ جو ہے محتاج نہ ہو، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے نہ کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں. ایک چھوٹی سی نہر ہے، نہر میں اگر ہمیشہ پانی رہنا چاہتا ہے، سوکھنے نہ پائے نہر، تو ضروری ہے کہ اس نہر کو کسی بڑے دریا یا سمندر سے جوڑ دیا جائے. اگر نہر سمندر سے جڑ گئی تو پانی ہمیشہ رہے گا، پانی اس میں ہمیشہ رہے گا. لیکن اگر نہر سمندر سے نہیں جڑی ہے تو آپ دیکھیں گے آج پانی ہے کل سوکھ گئی. اکثر نہروں کو آپ سوکھتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، کیوں سوکھ گئی؟ اس لیے کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا تھا اس کا تعلق اس سے نہیں ہوا ہے. لیکن اگر نہر سمندر سے جڑ جائے تو یہ نہر کبھی نہیں سوکھے گی، اس میں ہمیشہ پانی رہے گا. اسی طرح سے انسان فطری طور سے یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ محتاج ہے، اپنی ضرورتوں کو خود سے پورا نہیں کر سکتا ہے. ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو. میں نے نہر اور سمندر کی یہ جو ہے مثال دی ہے، لیکن انسان اور خدا کا تعلق نہر اور سمندر سے بھی بڑھ کر کے، کیونکہ اس سے بڑی جو ہے مثال سمجھانے کے لیے کچھ ہو نہیں سکتی تھی. نہر اگر سمندر سے جڑ جائے تو یہ ہمیشہ پانی سے چلکتی رہے گی. انسان جو محتاج ہے، اگر اس محتاج انسان کا رابطہ اس ہستی سے ہو جائے جو کسی کے محتاج نہیں ہے، تو انسان کو ایک طرح سے سکون مل جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی. ہمیں ایسی جگہ جاب مل جائے اگر جہاں ہمیں پتا چلا کہ ہمیں یہاں سے کبھی یہ جو ہے نکالا نہیں جائے گا، اور خود یہ کمپنی کبھی یہ جو ہے بینکرپسی کا شکار نہیں ہوگی. یہ سارا اطمینان اگر مل گیا ہے تو پر ایک پریشانی ہماری ختم ہو جاتی ہے نا. سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جس کے بارے میں گارنٹی سے یہ کہا جائے کہ کبھی بند نہ ہوگی، کبھی بینکرپسی کا شکار نہ ہوگی. ایسی کمپنی اگر ہے تو صرف ایک کمپنی ہے، وہ اللہ کی کمپنی ہے. ایک ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے. جب ہمارا رشتہ اس سے جڑ جاتا ہے، جب ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں، اس تک پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اضطراب سکون میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. صرف یہ احساس کافی ہوتا ہے. بچہ اکیلے جب روڈ پہ جاتا ہے تو ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، لیکن اگر بچے کے ساتھ اس کا باپ موجود ہے، بچے کے ساتھ اگر اس کا باپ موجود ہے، آپ تنہا کہیں جا رہے ہیں، چار آدمیوں نے گھیر لیا آپ کو، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ 10 دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، مقابلہ آپ اکیلے نے کیا، باقی سارے دوست خاموش کھڑے دیکھ رہے تھے، لیکن صرف یہ سوچ کر کے کہ 10 دوست ہمارے یہاں موجود ہیں، آپ کے اندر ایک نئی طاقت، نئی امنگ، نیا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک وہ انسان ہے جسے ایک ایسی ذات کی تلاش ہے جو خود بے نیاز ہو، اور اسے وہ ذات نہیں ملی، اس کے یہاں ہمیشہ بے چینی پائی جائے گی، ہمیشہ اضطراب پایا جائے گا، کبھی بھی اس کے یہاں چین اور سکون نہیں ملے گا. لیکن ایک وہ انسان ہے جس کا تعلق اس ہستی سے ہو گیا، اس ذات سے ہو گیا جو بے نیاز ہستی ہے، اس کے یہاں سکون پایا جائے گا. لہٰذا آج دنیا میں بہت سارے ایسے یہ جو ہے فلسفے پائے جاتے ہیں، بہت سارے یہ جو ہے مکتب فکر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اصلا سکون انسان کی زندگی میں ناممکن ہے. وہ کہتے ہیں اضطراب اور بے چینی علامت ہے زندگی کی. جس دن انسان کی زندگی سے بے چینی ختم ہو جائے گی، اضطراب ختم ہو جائے گا، ٹینشن ختم ہو جائے گا، وہ انسان مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کو پہچانا نہیں ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خدا سے جڑے نہیں ہیں. اگر خدا سے ان کا تعلق ہو جاتا تو کبھی یہ بات نہیں کہتے. جن جن لوگوں کا تعلق خدا سے ہو گیا، جن جن لوگوں نے اس ذات کو پہچان لیا، جنہوں نے اپنے کو وابستہ کر دیا اس ذات سے، ان کے ہاں دیکھیں گے تو کبھی خوف نہیں ہوگا، کبھی پریشانی نہیں ہوگا. اس لیے قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر خدا، یاد خدا، یاد خدا سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسی ہستی ہے جو بے نیاز ہے، اور ایسی ہستی ہے جو ہماری ضرورتوں سے اچھی طرح واقف ہے، اور ایک ایسی ہستی ہے جو ہماری ضرورتوں کو ہمارے مانگنے سے پہلے تو چھوڑیے، ہمارے سمجھنے سے پہلے پورا کر دیتی ہے. بہت سی हमारी ये जो है जरूरतें वो हैं जिनसे अभी हम वाकिफ भी नहीं हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमारी क्या क्या जरूरतें हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम समझ रहे हैं ना कि ऑक्सीजन हमारी जरूरत है, फला चीज हमारी जरूरत है, डका चीज। जैसे जैसे हमारे बदन का तजिया किया जाता है हमें पता चल रहा है, मालूम हुआ कि हमारे समझने से पहले एक हस्ती वो है। मांगना मेरे को दूर की बात है, वे मांगेंगे तो जब ना, जब समझेंगे। अभी समझे भी नहीं है, उस हस्ती ने हमारी जरूरत को पूरा कर दिया। जब हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारे जहन में एक ऐसी हस्ती का तसव्वुर मौजूद है जो हमारे मांगने से पहले, हमारे समझने से पहले हमारी उन जरूरतों को पूरा कर देती है, नतीजे में हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। और हमें यह भी पता है कि वो हस्ती वही चीजें हमें देती है जिसकी हमें जरूरत है, जिसका हमें फायदा है। जब हमें इतना यकीन हासिल हो जाता है फिर काहे का टेंशन। लिहाजा जिन लोगों के यहां ये सुकून पाया जाता था उनके बारे में कुरान कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सारी बातें तो किताब की हो गई, अमली जिंदगी में अगर आप आकर के देखें, अमली जिंदगी में आप उन लोगों को देखें जिन्होंने वाकई अपना रिश्ता खुदा से जोड़ लिया था, जिन्होंने खुदा से रिश्ता जोड़ लिया था, उनकी जिंदगी से खौफ खत्म, टेंशन खत्म, परेशानी खत्म। एक नमूना से पेश करता हूं आपके बारे आज की सदी की अदीम शख्सियत रहबरे इंकलाब इस्लामी ईरान इमाम खुमैनी की शख्सियत। इमाम खुमैनी खुद कहते खुदा की कसम कसम खा के कहते हैं मैं आज तक नहीं डरा, मैं आज तक कभी ये जो बेचैन नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, मुस्तरिब नहीं हुआ। जिस वक्त उनको कुम से जो है गिरफ्तार करके अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था, अरेस्ट करके ले जाने वाले परेशान थे, उनकी हवाइयां उड़ रही थी, जबकि उनके पास फोर्स भी थी, फौज भी थी, इक्तदार भी है, असलहा भी है, ताकत भी है, इनके पास कुछ तने तनहा है, ये इत्मीनान से बैठे हैं, वो परेशानियों का शिकार है। तो इंसान जब अपने रब जोड़ लेता है उस जात से जो बेनियाद है, अच्छे हम क्या हैं, हम अपने को ये जो है जरूरतमंद समझते हैं और हैं मोहताज, हम मोहताज हैं। हमारी जरूरत को पूरी करने वाली ऐसी शख्सियत जो खुद बेनियाज हो, हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को पूरा कर दे और जो भी हमारे फायदे में है वो हमें दे, इतना इत्मीनान जब इंसान को हो जाता है फिर टेंशन काहेगा, फिर परेशानी काहेगी। और जब इंसान ये भी समझ लेता है कि हम उन्हीं चीजों से महरूम रखे जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, जिसकी जरूरत है वो परवरदिगार पूरा करेगा, जो नुकसान है उन चीजों से हमें ये जो है महरूम रख देगा, इतना इत्मीनान, इतना ईमान अगर किसी को हो जाए तो यकीनन उसके यहां किसी किस्म का टेंशन, किसी किस्म का इसरा बाकी न रहेगा। जो जिंदगी में टेंशन न होगा तो खुद ब खुद वो जिंदगी खुशगवार जिंदगी होगी, वो जिंदगी अच्छी जिंदगी होगी। क्या कहना उन लोगों की जिंदगी का जिनकी जिंदगी में टेंशन न पाया जाता। तो जितने लोगों ने अपने को जोड़ लिया, तो अगर वहां कहा जाता है कि अम्मल आयशुल हनीक अल्लदी ला यफ्तरो साहिबहु अन ज़िक्री, खुशगवार जिंदगी वो है जिसमें वो इंसान जो इंसान को हमारी याद से गाफिल न करें। उसकी अलबत्ता याद फकत ये जो है जबान पे नहीं, बाद दफा लोगों की जो है वो जबान पर तो खुदा होता है लेकिन दिल में खुदा नहीं है, दिल में खुदा नहीं है, जिक्र है मगर वो जिक्र है जो जहालत के हमराह है, वो जिक्र है जो ये जो है गफलत के हमराह है, निस्यान के हमराह। अल्लाह का नाम जबान पर है मगर दिल में अल्लाह नहीं है, दिल में अल्लाह नहीं है। जिक्र तो है जबान पर, सुभान अल्लाह तो कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तो कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर का माना समझ के नहीं कह रहे हैं। हमारे यहां अल्लाह के बाद नाम जो है बड़े अजीब अजीब जगहों में इस्तेमाल करते हैं। चोर गया ताला तोड़ने कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग कहते हैं जी कल आपको हमारे यहां आना है, अगर कहीं वाकई जाना हो तो हाँ हाँ आऊंगा, आऊंगा जरूर आऊंगा। اور اگر نہیں جانا ہے تو انشاءاللہ، جہاں نہیں جانا ہے جو کام نہیں کرنا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. اور آگے بتاؤں، ماشاءاللہ کیا اچھا ڈانس کرتی ہیں فلاں کی صاحبزادی، انشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں الحمدللہ اللہ نے خوب نوازا ہے. کاہے سے نوازا ہے؟ یہ جو ہے رشوت کر کے، چوری سے، دھوکے سے، اس ننگلنگ کے ذریعے شاندار بلڈنگ بنی سجا لے کے، ہاضا من فضل ربی. تو یہ ذکر خدا تو ہے، لیکن یہ وہ ذکر خدا ہے جسے انسان خدا کو بھولا ہوا ہے. اسی یہ جو ہے معراج کی حدیث میں ہے، جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، وہاں پر پیغمبر نے جو اللہ سے پوچھا ہے اس میں سے ایک سوال ہے، یا رب ما علامت و رضاق، بارے الہ یہ بتا دے کہ تیرے راضی ہونے کی علامت کیا ہے، ہم کیسے سمجھے کہ تو ہم سے راضی ہے، خوش ہے؟ کیونکہ ام العیش الحنی میں ایک چیز کیا تھی، ید لوگو روایا فی لیل ہی و نہارے، پہلی شرط یہ تھی کہ ہماری یاد سے غافل نہ ہو، دوسری یہ کہ ہماری نعمتوں کو فراموش نہ کرے، تیسرا یہ تھا کہ ہماری قصر و منزلت سے ناشنا نہ ہو، چوتھی یہ کہ شب و روز ہماری رضا کا طالب رہے. تو پیغمبر پوچھتے ہیں یا رب ما علامت و رضا، تو انسان ہم سے خوش ہے، آپ ہم سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں، یہ تو ہم یہ جو ہے سمجھ سکتے ہیں، مجلس ہم پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر یہ اگر ہمیں اندازہ لگانا ہو کہ آپ کو مجلس پسند آ رہی یا نہیں آ رہی، آپ کے چہرے دیکھ کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ نے سونا شروع کر دیا جس کا مطلب ہے کہ پسند نہیں آ رہی ہے مجلس، یا ایک ایک کر کے اٹھ کے جانے لگے، ایک دو تین چار، آخر میں ہم اکیلے رہ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مجلس جو ہے پسند نہیں آ رہی ہے. تو بندوں کی خوشنودی یا عدم خوشنودی تو جاننا آسان ہے، بارے الہ تیرے بارے میں کیسے سمجھیں کہ تو ہم سے خوش ہے یا نہیں، ما علامت رضا، پالنے والے تیری رضا تیری خوشنودی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے پہچان دی دی کا الزمہو بثلاث خصال، جس سے میں راضی ہوں اس میں ہم تین صفت پیدا کر دیں گے. ابھی تین صفتیں دیکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یعنی، البتہ ہر کوئی اپنے کو دیکھے دوسرے کو نہیں، کل جا کے دوسرے کے بارے میں دیکھنا شروع کریں کہ اللہ ان سے راضی ہے یا نہیں. نہیں، ہر ایک کو خود کو پہچاننا ہے، یہ جو پیمانہ اللہ نے دیا ہے خود کو پہچاننے کے لیے. ما علامت و رضا الزمہ بثلاث خصال، تین صفتیں دے دیں گے اس میں. پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت ذکرن لا یخالطہ الجہل، ذکرن لا یخالطہ النسیان، وشکرن لا یخالطہ الجہل، ومحبتن لا یؤثر علی محبتی احدا. تین صفتیں دیں گے. پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی یہ جو ہے صفت یہ ہے، اسے اپنی یاد دیں گے، ایسی یاد جس کے ساتھ فراموشی نہ ہو، وہ یاد جس کے ساتھ فراموشی نہ ہو. وہ یاد نہیں کہ جہاں کے اوپر تسبیح تو پڑھو نا، پوری تسبیح یہ بیٹھے ہیں، انہوں نے سن لیا تھا کہ مطلب نماز کے بعد اتنا پڑھو تو اتنی حوریں ملیں گی، اب وہ تسبیح لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، کوئی بھی ذکر زبان سے سبحان اللہ ہے، کان سے غیبت سنی جا رہی ہے، تسبیح الحمدللہ کی پڑھ رہے ہیں اور ذہن کام کر رہا ہے کہ کس کو کس طرح سے دھوکہ دیا جائے. زبان سے ذکر خدا ہے، اعضاء و جوارے سے معصیت خدا ہے. یہ وہ ذکر ہے جس کے ساتھ فراموشی ہے، نسیان ہے، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا اسے ایسے ذکر کی توفیق دوں گا کہ ذکر کے ساتھ نسیان نہ ہوگا. ذکر کے ساتھ فراموشی نہیں ہوگی، زبان پر بھی اللہ ہوگا، دل میں بھی اللہ ہوگا، دماغ میں بھی اللہ ہوگا، اور اعضاء و جوارح سے بھی اللہ کے ذکر کے آثار نظر آئیں گے. اور اسے کیا دیں گے؟ یہ ہوگی پہلی علامت. وَشُكْرًا لَا يُخَالِطُهُ الْجِهِلْ، اسے ایسے شکر کی توفیق دیں گے جو عالمانہ شکر ہوگا، جاہلانہ شکر نہیں ہوگا، عارفانہ شکر ہوگا، غافلانہ شکر نہیں، جس میں جہالت کی آمیزش نہ ہوگی. یہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا شکر جس میں جہالت کی آمیزش آ جاتی ہے؟ زبان سے کھانا کھایا، ڈکار لیا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن یہ الحمدللہ ہے عالمانہ الحمدللہ ہے یا جاہلانہ الحمدللہ ہے؟ کہتے ہیں اگر عالمانہ الحمدللہ ہے، اس میں دو چیزیں ضرور پائی جائیں گی، چاہے زبان سے نہ کہے الحمدللہ، چاہے زبان سے نہ کہے الحمدللہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا وہیں پہ استعمال کرے گا جہاں استعمال کرنے کی اس نے اجازت دی ہے. اگر نعمت کا استعمال وہاں کیا گیا ہے جہاں اس نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، یہ شکر ولو آپ زبان سے نہ کہیں الحمدللہ، یہ شکر ہے، اور یہ عالمانہ شکر ہے، یہ عارفانہ شکر ہے، یہ آگاہانہ شکر ہے. لیکن اگر نعمت کا استعمال وہاں کیا جا رہا ہے جہاں اللہ نے منع کیا تھا، چاہے اب زبان سے کہا کرے الحمدللہ، لیکن یہ جاہلانہ شکر ہوگا، یہ جو ہے غافلانہ شکر ہے. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ نے ہمیں آنکھ دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں کان دیا ہے، اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے، زبان کو کہاں استعمال کرنے کے لیے زبان دیا؟ جھوٹ بولنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، تہمت لگانے کے لیے، دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیلنے کے لیے زبان دیا ہے. اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، کس لیے دیا ہے بولنے کی طاقت؟ ظالم کی حمایت کے لیے یا مظلوم کی نصرت کے لیے؟ آپ پوری تسبیح پڑھ جائیں الحمدللہ کی، اور اگر زبان کا استعمال وہاں کر دیا جہاں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، یہ شکر نہیں ہے. ہم ایسا شکر دیں گے کہ لا یخالطہ الجہل، جس کے ساتھ جہالت شامل نہ ہو، اور ایسی محبت اسے عطا کر دیں گے کہ ہماری محبت پر کسی کی محبت کو فوقیت نہ دے. تو انسان کی زندگی خوشگوار زندگی کب بنے گی؟ انسان کی زندگی سے ڈپریشن اور ٹینشن کا خاتمہ کب ہوگا؟ پہلی شرط یہ ہے، زندگی یاد خدا سے خالی نہ ہو. اور یاد سے مراد فقط زبانی ذکر نہیں ہے، زبان بھی ذاکر ہو، زبان سے بھی خدا کو یاد کرے، اور دل بھی خدا کو یاد کرتا ہو، عمل بھی ہمارا گواہی دے کہ ہاں ہم خدا کو یاد کرتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ ولا ینسا نعمتی، ولا ینسا نعمتی، ہماری نعمتوں کو فراموش نہ کرے. دیکھیے ہمیں سکون کب ملتا ہے، ہمیں اطمینان کب ملتا ہے؟ جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی، جو ہماری خواہشیں تھی، وہ پوری ہو گئی ہیں. آپ چاہتے تھے کہ امتحان میں پاس ہو جائیں، نتیجہ آیا امتحان میں پاس ہو، کتنی خوشی آپ کو ہوتی ہے. آپ کو یہ جو ہے جاب کی جو ہے تلاش تھی، جاب مل گئی، کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو. خدا نخواستہ بیمار تھے، صحت مل گئی، کتنی خوشی ہوتی ہے ہمیں، ہوتی ہے نا خوشی. تو جب ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جب ضرورتیں نہیں پوری ہوتی ہیں تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ہماری ضرورت تو پوری ہو چکی ہے مگر ہمیں علم نہیں ہے، ہم امتحان میں پاس ہو گئے ہیں، ہمیں خبر نہیں ملی، ہمیں ٹی وی نہیں دیکھا، نیٹ نہیں دیکھا، اخبار نہیں پڑھا، ہمیں اطلاع نہیں. کسی ایسی جگہ پہ تھے گاؤں میں، دیہات میں، جہاں ہمیں اطلاع نہیں. تو جب تک ہم غافل تھے اس وقت تک تو ہمیں یہ جو ہے خوشی نہیں تھی نا. جب علم ہو جاتا ہے تب خوشی انسان کو ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں. یہ مولائے کائنات فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ جو ہے گن نہیں سکتے. شکر ادا کرنا دور کی بات ہے، انہیں سمجھنا تو دور کے بعد گنتی کرنا ہے، ایک دو تین چار، ہمیں نہیں معلوم یہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے، اس کی حقیقت سے ہم ناواقف ہیں، فقط گن رہے ہیں. مولا فرماتے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو گن نہیں سکتے ہو. اللہ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں دی ہیں، اگر آپ کے پاس ایک کروڑ ڈالر ہے اگر اس میں سے ایک ڈالر آپ کا گر گیا، ایک ڈالر، آپ کو کوئی ٹینشن ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی اضطراب؟ ہاں، اگر آپ کے پاس ایک ہی ڈالر ہے اور وہ گر گیا، ایک ڈالر اگر ہے وہ غائب ہو گیا، غائب ایک ہی ہوا ہے. ایک صاحب کے پاس ایک ڈالر تھا وہ غائب ہو گیا، ایک صاحب کے پاس ایک کروڑ ڈالر تھا ان کا ایک ڈالر غائب ہو گیا، کیا دونوں کی کیفیت ایک ہوگی؟ ہاں، دونوں کی حالت ایک. وہ بیچارے کا روتے روتے برا حال ہے کہ میں، ہاں چلو کوئی بات نہیں ہے، اصل خیال بھی نہیں کریں گے ایک ڈالر کے غائب ہو جانے کا. بات کیا ہو رہی، زندگی میں ٹینشن کو کیسے ختم کریں؟ آج گھر گھر میں ٹینشن جو پایا جاتا ہے، مختلف باتوں کا ٹینشن. خدا کہتا ہے کہ لا یجحل نعمتی، ٹینشن کو، یہاں جگہ ایسا کافی موجود ہے وہاں کے اوپر ٹھنڈک میں کیوں بیٹھا، اب فرما چلو تشریف پہ آ رہی، آپ لوگ آگے جائیے، آگے جائیے، وہاں بیٹھے بھی شاید تکلیف میں، سلوات پڑھیں محمد والے محمد، آ جائیے کافی جگہ ہے. تو اگر ہمارے پاس ایک کروڑ ڈالر ہے، ایک ڈالر اگر گر گیا، غائب ہو گیا، دس ڈالر غائب ہو گیا، سو ڈالر غائب ہو گیا، ہزار ڈالر غائب ہو گیا، ایک کروڑ والے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن جس کے پاس ہزار ہی ڈالر تھا اس کا ہزار چلا گیا، جس کے پاس پانچ سو ڈالر تھا اس کا اگر دس ڈالر بھی چلا جاتا ہے تو اس کو ایک طرح کی پریشانی ہوتی ہے. اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں ایک کروڑ ڈالر ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے ایک ہی ڈالر ہے اور وہ چلا گیا، ہے ایک کروڑ ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے. اگر ہمیں علم نہیں ہے تو ہونے کے باوجود ہم پریشان رہیں گے، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے، کروڑوں نعمتوں سے ہمیں اللہ نے نوازا. اگر ایک آدھ نعمت سے ہم محروم ہو بھی گئے، اول تو جس نعمت سے ہم محروم ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ شاید وہ نعمتیں ہمارے حق میں تھی ہی نہیں. لیکن اگر یہ بھی ہمارا نظریہ نہ ہو، کروڑوں نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کروڑوں نعمتوں میں سے چند نعمتوں سے اگر ہم محروم ہو گئے تو ہمیں کوئی ٹینشن ہوگا، کوئی ہمیں یہ جو ہے پریشانی ہوگی. مگر مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے آشنا نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. یہی نعمت صحت، کل میں بھی عرض کر رہا تھا نا، ماشاءاللہ سب لوگ صحیح سالم یہاں بیٹھے ہیں، کس کو احساس ہے خدا نخواستہ اگر بیمار پڑ جائیں، خدا نخواستہ ایک مہینہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد جب صحت ہو جاتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. جو لوگ بیماری سے یہ جو ہے شفا یاب ہوتے ہیں انہیں احساس ہے نا، کتنی خوشی انہیں ہوتی ہے. فرض کیجئے کسی کے کوئی تکلیف ہے اور اچانک تکلیف ٹھیک ہو گئی، خوشی ہے نا، جشن منائیں گے. البتہ یہ خوشی پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، کچھ ہی دن کے بعد جب وہ عادت ہو جاتی اس نعمت کی. آپ سوچیں کہ جس دن بیماری ہماری ختم ہوئی تھی، جس دن ہمیں شفا ملی تھی، ایک مہینے سے بخار میں تڑپ رہے تھے، اچانک بخار اتر گیا، کتنی خوشی ہوتی ہے. کتنا انسان یہ جو ہے مسرت کا احساس کرتا ہے اپنے اندر. کیوں؟ کل تک اس نعمت صحت سے ناآشنا تھے، آج توجہ ہو گئی ہے، آج توجہ ہماری ہو گئی، لہذا ہمیں یہ جو ہے خوشی ہوتی ہے. ہم چونکہ نعمتوں کو فراموش کیے رہتے ہیں، خدا کہتا ہے اگر تم خوشگوار زندگی چاہتے تو لا یجھل نعمتی، ہماری نعمتوں سے غافل نہ ہونا،
جو ہماری نعمتوں کو یاد کرتے رہتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں کتنی نعمتیں ہیں. دعاؤں میں ایک دعا ہے دعائے جوشن صغیر, جو شب قدر میں یقیناً پڑھتے ہوں گے. جوشن کبیر کے ساتھ ساتھ جوشن صغیر ہے. جوشن کبیر کے الفاظ بڑے آسان ہیں, رواں ہیں. جوشن صغیر کے الفاظ ذرا سخت ہیں, لیکن جوشن صغیر کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اس میں یہی ہے کہ نعمتوں کا احساس دلایا گیا ہے. ہماری توجہ عام طور سے یہ جو ہے محرومیتوں پہ ہوتی ہے, جو چیزیں ہمیں نہیں ملی ہیں اس پر ہمارا, اور جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اس پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے. لہذا عام طور سے شکوا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے. یہ جو ہے بل گیٹس کو دیکھو, وہ ہیں ہم کیا ہیں. واقعی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. یہ جو آنکھیں دو آپ کے پاس ہیں اس کی کیا قیمت آپ دیں گے. جس زبان سے میں اس وقت بول رہا ہوں تقریر کر, خدا نہ خواستہ اگر میں یہ جو ہے گونگا ہو جاؤں, مجھ سے یہ زبان چھن جائے, یہ زبان میں کتنے میں خریدوں گا. بل گیٹس کی اگر زبان یہ جو ہے بند ہو جائے, اگر اس کی زبان بند ہو جائے اور کوئی صاحب ہو جن کے پاس تنہا انہی کے پاس ان کا علاج ہو بس, وہ جب آئیں گے کتنی قیمت دینے کو ہوں گے تیار. کتنا دیں گے؟ لاکھ, ملینز, کتنا دیں گے؟ جتنا ہے سب دینے کو تیار ہو جائیں گے. یہ لے لو, مجھے بولنے کی صلاحیت واپس کر دو, ساری دولت لے لو, میری آنکھیں واپس کر دو, ساری دولت لے لو, میری عقل واپس کر دو. کہیں گے نہیں کہیں گے, اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جو نعمتیں ملی ہیں ان پر توجہ نہیں دیتے ہیں. محرومیتیں ہمیں یاد ہیں, نعمتیں ہمیں بھولی ہوئی ہیں. اسی لیے حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے دنیاوی نعمتوں میں, مادی نعمتوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھے, اور مانوی نعمتوں میں, روحانی نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. اگر اللہ نے, اگر فرض کیے ہماری تنخواہ یہ جو ہے $2,000 مہینہ ہے, تو انہیں نہ دیکھیں جن کی سیلری $5,000 مہینہ ہے, ان کو دیکھیں گے ہمیشہ آہیں بھریں گے, ہمیشہ آہیں بھریں گے. اگر ہمارے پاس 2 کمرے کا مکان ہے تو ان کو نہ دیکھیں جن کے پاس 10 کمروں کا مکان ہے, ہمیشہ آہیں بھریں گے. 2 کمرے والا جو ہے وہ ان کو دیکھے جن کے پاس 1 کمرہ ہے, 1 کمرے والا انہیں دیکھے جو روڈ پہ سوتے ہیں. نتیجے میں انسان کے اندر کبھی بھی محرومیت کا احساس نہیں پیدا ہوگا, کبھی بھی وہ انسان یہ جو ہے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا, کبھی بھی گھر کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے, لڑائیاں نہیں ہوں گے. زیادہ تر لڑائیاں تو اس لیے ہوتی ہیں نا, محرومیت کا احساس ہے جو انہیں لڑائی اور جھگڑے کے اوپر آمادہ کرتا ہے. ایران کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے سادی, بڑا شاعر ہے سادی. عید کا موقع ہے, ظاہر سی بات عید کے موقع پر ہر انسان یہ جو ہے وہ نیا کپڑا پہنتا ہے, نئے جوتے پہنتے ہیں, ساری چیزیں نئی ہیں. سادی کے پاس ماری, شاعر تو بہت بڑے تھے, لیکن عام طور سے بڑے جو صاحبان علم ہوتے ہیں وہ علمی میں بڑے ہوتے ہیں, دولت میں عموماً دوسروں سے یہ جو ہے پیچھے ہوتے ہیں. عید کا زمانہ ہے, ان کے پاس نئے جوتے نہیں تھے, پرانا جوتا پہن کے ان کو جانا تھا عیدگاہ. بہت پریشان بیٹھے تھے, کیا یہ کوئی زندگی ہوئی, اتنا بڑا شاعر ہوں, اتنا بڑا شاعر ہونے کے باوجود ایک نئے جوتے بھی ہمارے پاس نہیں تھے پہن کے میں عیدگاہ جا سکوں. بہرحال اب کیا کہیں, عیدگاہ تو جانا ہی تھا, پرانے جوتے کو صاف اف کر کے پہن کے باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے سامنے ایک انسان آتا نظر آیا جس کے پیر نہیں تھے, ایک لنگڑا نظر آیا. فوراً سادی سجدے میں گر گئے, بارے لاہ میں تو جوتے کے لیے رو رہا تھا, اس کے پاس تو ٹانگ بھی نہیں ہے, کم سے کم میری ٹانگیں تو سالم ہیں. لہذا ارشاد ہوتا ہے لا یجحل نعمتی, اگر زندگی کو ٹینشن سے بچانا ہے, اگر زندگی کو خوشگوار بنانا ہے, اگر زندگی اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری یاد سے غافل نہ ہونا, اس کے بعد ہے کہ ہماری نعمتوں سے غافل نہ ہونا, ہماری نعمتوں سے غافل نہ ہونا. لیکن یہیں پر بات آ کے ختم نہیں ہوتی, پھر تیسرا مرحلہ ہے لا یجحل نعمتی, اس کے بعد لا ينسى نعمتی, ہمارے نعمتوں کو نہ بھولنا, ولا یجہل قدری, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نعمتوں ہی میں غرق ہو جاتے, صاحب نعمت کو بھلا دیا. جس نے یہ نعمتیں دی ہیں, انسان جب خود نعمتوں میں غرق ہو جاتا ہے یہیں سے ایک سبب بنتا ہے تنزل کا, کیونکہ اس کے لیے نعمتیں ہی اہم ہو جاتی ہیں. بعض تو وہ جو نعمتوں کو نہیں پہچانتے, بعض نے نعمتوں کو پہچان لیا مگر ساری توجہ جو ہے جس چیز کے اوپر ہے وہ نعمت کی طرف ہے, صاحب نعمت کو بھول گئے جس نے دیا ہے. اگر صاحب نعمت کو بھول گئے تو نعمت سے واقفیت کے باوجود زندگی سے ٹینشن ختم نہیں ہوگا, زندگی سے اضطراب ختم نہیں ہوگا, سکون میسر نہیں ہوگا. سکون تب میسر ہوگا, لا یجہل قدری, ہماری معرفت اس کے دل میں ہو, ہمیں پہچانتا ہو, یہ جانے کی نعمت تو ہے مگر نعمت کا دینے والا کون ہے. جب نعمت کے دینے والے کا احساس ہوگا تو اگر کوئی نعمت چھن بھی گئی فوراً اس بات کی طرف دھیان جائے گا, جس نے ایک دفعہ دیا ہے وہ پھر دے سکتا ہے, وہ نعمتوں کو پھر دے سکتا ہے. اگر آج ہم کسی مصیبت میں گھرے ہیں, مصیبت کو دور کرنے والا بھی ایک موجود ہے, ام من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. جب انسان کا نظریہ یہ ہوگا اگر مصیبتیں ہیں تو مصیبت کو ہٹانے والی بھی ایک طاقت موجود ہے, ڈپریشن دور ہو جائے گا, ٹینشن انسان کا زندگی سے ختم ہو. کتنی ہی بڑی مصیبت اگر انسان کے اوپر آ جائے, لا یجہل قدری. اور جب خدا کے مقام کو انسان پہچانے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی جو ہے رضا اور اس کی مرضی بھی جاننے کی کوشش کرے گا. وہ یطلبو رضایا, ہماری رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. جب انسان اس کی جو ہے رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کا عمل بدل جائے گا, اب وہ نعمتوں میں غرق نہیں ہوگا, اب وہ عہدوں کے چکر میں نہیں پڑے گا, اب وہ دولت کے چکر میں نہیں پڑے گا, خدا کی خوشنودی کی خاطر وہ عہدہ چھوڑنے کو بھی تیار ہو جائے گا, خدا کی خوشنودی کی خاطر منصب کو چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا. کبھی بھی اسے دولت, منصب, عہدہ, راہ حق اور جادہ اعتدال سے نہیں ہٹا سکتی ہیں. اگر شب عاشور حر نے اپنے کو تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا تو کیا وجہ تھی؟ حر میں جو انقلاب آیا, حر کی شخصیت جو تبدیل ہوئی ہے, یہی چیزیں تھیں. جب تک حر خدا کو بھولے ہوئے تھے, جب تک حر خدا کی نعمتوں کو بھولے ہوئے تھے, جب تک حر صاحب نعمت کو بھولے ہوئے تھے, تب تک حر کے ہاں کیا تھا؟ اپنی مرضی, اپنی پسند, اپنی خوشنودی, حاکم کی خوشنودی, عمر سعد کی خوشنودی, ابن زیاد کی خوشنودی, یزید کی خوشنودی. لیکن جس دن سے حر کے دل میں خدا کا تصور جاگا, حر خدا کی نعمت سے آشنا ہوئے, حسین کون ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے حسین, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے حسین. جب یہ جذبہ پیدا ہوا اچانک پھر فیصلہ کر لیتے ہیں, نہ ہمیں یہ عہدہ چاہیے, نہ ہمیں یہ منصب چاہیے, نہ ہمیں یہ دولت چاہیے, نہ ہمیں یہ دنیا کی شہرت چاہیے, ہمیں تو حسین چاہیے. وہ حسین جس کے ساتھ جانے کے نتیجے میں پیاس ملے گی, کیونکہ وہ تو جانتے ہیں نا کہ وہاں پہ کیا ہے, اور خود سب کچھ پتا ہے. وہ حسین جس کے قدموں میں جانے کے بعد یہ ظاہری زندگی بھی ہماری باقی نہ بچے گی. جب یہ تبدیلی, یہ احساس حر کے اندر پیدا ہو گیا, اب حر وہی حر ہے, پہلوان حر ہے, بہادر حر ہے. لیکن حر کا غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا آقا خیمے میں بے چینی سے ٹہل رہا ہے, میرا آقا بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہا ہے. میں نے سوچا کہ شاید پیاس کی شدت کی وجہ سے حر کے اندر یہ بے چینی پائی جا رہی ہے. میں نے ایک کاسے میں پانی بھرا اور لے جا کر کے حر کے ہاتھوں میں پانی کو تھما دیا. غلام کہتا ہے کہ حر نے ایک دفعہ غور سے پانی کو دیکھا اور پینے کے بجائے پانی کو زمین پر پھینک دیا. اب حر نے پانی میں کیا دیکھا یہ تو روایتوں میں نہیں ملتی, لیکن تصور تو کر سکتے ہیں نا کہ شاید جب حر نے پانی کو دیکھا, پانی پینا چاہا, हुसैन के नन्हे नन्हे बच्चों की बिलखती हुई तस्वीर उभर के सामने आ गई। और हम प्यास से खैमे में तड़प रहे हैं और तू पानी पी रहा है। हुर ने पानी को फेंका। हुर का गुलाम हुर के भाई के पास गया और जाके कहता है कि आज मैं तुम्हारे भाई का अजब आलम देख रहा हूँ। बेचैनी से खैमे में टहल रहे हैं। मैंने पानी पेश किया, पानी पीने के बजाय उसे जमीन पर फेंक दिया। हुर का भाई आया, हुर के पास का भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये इस्तराब कैसा, ये परेशानी कैसी, ये बेचैनी कैसी है। हुर ने जवाब दिया, भाई तुम ये जानना चाहते हो मैं क्यों बेचैन हूँ। अजीजो, बात सवाल ऐसे होते जिनका जवाब लफ्जों में नहीं दिया जा सकता है। हुर ने एक दफा भाई के हाथ को पकड़ा, खैमे से बाहर आया, आकर के हुसैन के खैमे के पीछे खड़ा हो गया। कहा, भाई गौर से सुनो, तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। गौर से सुनो, तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। हुर के भाई ने कहा, कुछ गौर से सुना। उसके बाद कहा, हाँ भैया, एक आवाज मेरे कानों में आ रही है। भैया, एक आवाज मेरे कानों में आ रही का क्या आवाज आ रही है? अरे हुसैन के खेमे से नन्हे नन्हे बच्चों के तड़पने की आवाज आ रही है। हुसैन के बच्चे आवाज बुलंद कर रहे, अल्लाह ताश, हाय प्यास, हाय प्यास। हुर ने कहा, भैया इन्हें पहचानते हो ये कौन है? ये वही है ना जब हमारा पूरा लश्कर प्यास से हलाक हो रहा था, इन्होंने अपना सारा पानी हमारे ऊपर लुटा दिया। भैया, हम सिर्फ इंसानों को इन्होंने पानी नहीं पिलाया था बल्कि हमारे जानवरों को भी पानी पिलाया था। भैया, ये कहाँ का इंसाफ है? आज हमारे जानवर तक पानी पी रहे हैं, लेकिन हाय रसूल का नवासा, उसके नन्हे नन्हे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, कोई एक कतरा पानी इन्हें देने को तैयार नहीं है। अजरकुम अल्लाह, ये शब तमाम हुई, अपनी तमाम हश्र सामानियों के साथ सुबह नमूदार हो गई है। हुर ने मुकम्मल फैसला कर लिया है, मुझे अगर चाहिए तो खुदा की जो है रजा चाहिए, हम उसकी जो है खुशनूदी के तालिब हैं। बेटे से कहता है हुर, बेटा मैंने तो आका की खिदमत में जाने का फैसला कर लिया है। बेटा कहता है, बाबा मैं भी चलूंगा। बाप बेटे दोनों साथ हो लिए। जब थोड़ी देर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते खैमे से वो उमर साथ के लश्कर से कुछ दूर हो लिए तो एक दफा हुर ने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरे हाथों को बांध दो। क्यों बाबा, हाथों को क्यों बांध दू? बाबा हाथों को क्यों बांध दू? कहा, बेटा इन्हीं हाथों से तो लगा मैं फर्ज पे हाथ डाला। उसके बाद कहता है हुर, ए बेटा मेरी आंखों पर भी पट्टी बांध दो। क्यों बाबा? बेटा हुसैन से आंख मिलाने की मुझमें ताब नहीं रह गई। हुर के गुलाम ने हाथों को बांधा, हुर के बेटे ने हाथों को बांधा, आंखों में पट्टी बांधी। दोनों बाप बेटे हुसैन के खैमे की तरफ जा रहे हैं। उधर से जब इमाम हुसैन की नजर पड़ी हुर के ऊपर, अब अंदाज बदला हुआ है हुर का। निगाहे इमामत पहचान गई, ये वो हुर नहीं है, कल तक जो दुनिया का तलबगार था अब वो खुदा की खुशनूदी का तलबगार हुर बन चुका है। एक दफा हुसैन आवाज देते हैं, देखिए जिंदगी किस तरह से खुशगवार होती है, जिंदगी किस तरह से लजीज बन जाती है। वही हुर जो कल तक हुसैन ने कहा था, हुर तेरी मातम में बैठे। अरे दफा हुसैन अली अकबर से कहते हैं, ए बेटा अली अकबर आगे बढ़ो, मेहमान आ रहा है। ए भैया अब्बास इस्तकबाल को आगे बढ़ो, मेहमान आ रहा है। इधर से अली अकबर आगे बढ़ते हैं, उधर से अब्बास आगे बढ़ते हैं। अलगरल हुर को लेकर के हुसैन की खिदमत में आए। हुर ने आने के बाद अपना सर हुसैन के कदमों में रख दिया और कहता है, हल्ली मिन तौबा, आका क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? हुसैन ने हुर को उठाया, अपने सीने से लगाया, कहा, हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया, लेकिन हुर तू ऐसे वक्त में हमारे यहाँ आया है, तू जानता है हम करीब खानदान है, हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन हाय अफसोस तू ऐसे मौके पर आया है कि तेरी जियाफत کے لیے ہمارے خیمے میں قطرہ پانی بھی نہیں ہے. اور کہتا ہے مولا میری ضیافت کی پرواہ نہ کیجئے, اب میری ضیافت آپ کے نانا حوضِ کوثر پہ کریں گے, بس مجھے اس میں شہادت عطا ہو. ہر کو اجازت ملی, پہلے ہر کا بیٹا شہید ہوا ہے, اس کے بعد ہر جب زخمی ہو کر کے زمین گھر میں کربلا پہ گرا, ایک دفعہ حسین کو آواز دیا قادر کنین. حسین ہر کے سرحانے پہنچے, اللہ کیا معراج ہر کو مل رہی ہے. حسین زمین گھر میں کربلا پہ بیٹھ گئے, ہر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. ارے زانوں کی قیمت کو پہچانے, ابھی کچھ ہی دیر کے بعد یہی زانو ہوگا جہاں شبیہ پیغمبر علی اکبر کا سر ہوگا. کیا معراج ہر کو مل رہی ہے, ہر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا, ہر کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد کہتے ہر تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام ہر رکھا تھا. یعنی تو ایک وہ موقع تھا جب نجام فرد پہ ہر نے ہاتھ ڈالا تھا تو حسین نے کیا کہا تھا, ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور جواب میں ہر نے کیا کہا تھا, مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں کیسے آپ کی ماں کا نام لوں, آپ کی ماں تو وہ عظیم خاتون ہے بلا وضو جس کا نام بھی زبان پہ نہیں لایا جا سکتا. عزیزو یہ بڑا کریم خاندان ہے, کسی کی نیکی کا بدلہ دیے بغیر رہتا نہیں ہے, کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر رہتا نہیں ہے. اے ہور تو نے میری ماں کا بڑا احترام کیا, تو نے میری ماں کا بڑا خیال رکھا. ایک دفعہ حسین نے جیب سے رومال فاطمہ نکالا, ہر کی زخمی پیشانی پہ باندھا, اے ہر میری ماں کا ہدیہ قبول کر لے. کیا قسمت ہے ہر کی, ہر کو وہ تحفہ ملا جو کربلا کے کسی شہید کو نہ ملا.
اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے مختصر سی عبادت کو